گفتگو کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ اگر ایک شخص ملازمت کرتا ہے اور ملازمت سے اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے جبکہ اس کے پاس حج پر جانے کے پیسے موجود ہیں اور حج واجب ہو چکا ہے تو کیا اس کو ملازمت چھوڑ کے حج پر جانا پڑے گا یا نہیں؟ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں اگر وہ کاروبار چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو اسے اس پر کاروبار چھوڑ کر حج کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی لگا بندہ اسکول اصول نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اس پر کاروبار چھوڑنا واجب نہیں ہے, ملازمت چھوڑنا واجب نہیں ہے, لہذا اگر ادارے والے دفتر والے چھٹی نہیں دے رہے ہیں تو یہ حج لازمی انجام دے ملازمت چھوڑ کے, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. ہم کہیں کہ لازمی تمہیں ملازمت چھوڑنا پڑے گی یا ہم کہیں کہ لازمی ملازمت نہ چھوڑے, ایسا کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. اس کے لیے خود انسان کی شخصیت کو دیکھنا پڑے گا, وہ اپنے حالات کو دیکھے, اپنے حالات کے اعتبار سے اگر ملازمت چھوڑ کے جانا اس کے لیے بعد میں دشواری کا سبب بنے گا تو ایسی صورت میں ملازمت چھوڑنا واجب نہیں, اور حج پر نہ جا سکے تو کوئی حرج نہیں. یہی مسئلہ کاروبار کا ہے. ملازمت نہیں ملے گی دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے, مگر اس کے باوجود دو چار چھ مہینے کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں اور دو چار چھ مہینے میں اس کو ملازمت مل جائے گی تو حج پر جانا واجب بھی ہو جائے گا. چنانچہ خود اپنے حالات کا جائزہ لے اور اس کے بعد وہ طے کرے کہ اس پر حج واجب ہے یا واجب نہیں ہے. کوئی بھی شخص دوسروں کے اندرونی حالات سے واقف نہیں ہوتا ہے. انسان خود اپنے حالات سے سب سے زیادہ بہتر واقف ہوتا ہے. چنانچہ اسے خود طے کرنا ہے کہ ملازمت اس کے لیے پریشانی کا سبب تو نہیں بن جائے گی بعد میں, اگر بن جائے گی تو واجب نہیں ہے, اور نہیں اس کو بعد میں ملازمت مل جائے گی یا اس کے پاس اتنے اخراجات ہیں تو پھر ایسی صورت میں حج واجب ہو جائے گا. کما لا یجب علی من یملک مقدارا من المال یفی بمصالح الحج وکان ذلک وسیلۃ لإعاشۃ عائلته مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشۃ عن طریق آخر یناسب شانہ. اسی طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس حج کی استطاعت تو موجود ہے, یعنی حج پر جانے کے پیسے تو اس کے پاس موجود ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حج پر جانے کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اخراجات اس کے پاس موجود ہیں, اور کئی گنا زیادہ پیسے موجود ہونے کی صورت میں اس پر حج واجب ہونا چاہیے. مثلا ایک شخص کاروبار کر رہا ہے اور اس کے کاروبار میں 50 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے, اور یہ کاروبار ہی ہے کہ جس سے وہ اپنا گزر اوقات چلا رہا ہے, اخراجات اسی کاروبار سے اس کے پورے ہو رہے ہیں, اور اس کا کاروبار 50 لاکھ کا ہے. 50 لاکھ کے کاروبار میں یہ ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور اسی 1 لاکھ روپے سے اپنے گھر کے اخراجات چلا رہا ہے اور متوسط طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. تو 50 لاکھ اس کے پاس موجود ہیں, 50 لاکھ میں تو یہ 10 حج کر سکتا ہے, یہ 10 افراد کو حج کروا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا پھر اس پر حج واجب سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے؟ کہتے ہیں اس کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ جو کاروبار اس کے پاس موجود ہے اسی کاروبار میں سے اس کے اخراجات چل رہے ہیں. اگر یہ کاروبار کو بیچ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ حج پہ چلا جائے, واپس پلٹ کر آئے گا تو اس کے پاس چلانے کے لیے اخراجات نہیں ہوں گے, کیونکہ یہی کاروبار تھا جس سے وہ اپنے اخراجات چلا رہا تھا. واپس آنے کے بعد یہ قلاش ہو جائے گا. تو کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں ہوگا کہ اپنے کاروبار کو بیچ کر وہ حج پہ جائے. جس سے وہ اپنی زندگی کے گزر اوقات چلا رہا ہے اس کو بیچ کر اس پہ جانا واجب نہیں ہوگا, اگرچہ 50 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے مگر اس کے باوجود اس پر حج واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کو بیچ دیتا ہے تو یہ بعد میں آ کر بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں، اسی 50 لاکھ میں سے اگر وہ 10 لاکھ یا 5 لاکھ کا اپنا سرمایہ نکال لے اور اس کا سامان وہ بیچ دے، 50 لاکھ میں سے اگر 5 لاکھ کا سرمایہ نکال کر وہ سامان اگر بیچ دے اور اس کے کاروبار میں کوئی بہت بڑا فرق نہ آنے والا ہو، ہاں ٹھیک ہے فرق تو آئے گا، اس کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے تھی وہ گھٹ کے 80,000 روپے ہو جائے گی مثلا، مگر 80,000 میں بھی گزارا ہو جائے گا، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کاروبار میں سے پھر اس کو 5 لاکھ روپے نکالنا پڑیں گے، 4 لاکھ روپے نکالنا پڑیں گے تاکہ یہ حج پہ جا سکے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورا کاروبار یہ ختم کرے اور حج پر جائے، اس طرح سے حج واجب نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا گزارا 1 لاکھ سے کم میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، خاندان بہت بڑا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، 1 لاکھ کم از کم مجھے اخراجات چاہیے، تو پھر 5 لاکھ نکالنا بھی اس پر لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ 5 اگر نکالے گا تو ماہانہ اس کی آمدنی گھٹ کر 80,000 ہو جائے گی، اور 80,000 میں اس کا خرچہ پورا نہیں ہوگا، یعنی 20,000 کی تعداد میں کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا، چنانچہ پھر اس پر 5 لاکھ کا سرمایہ نکالنا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی کلیہ باقاعدہ رقم کے حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں تو آپ کو بیچنا پڑے گا، یا آپ کے پاس 50 لاکھ ہیں تو آپ کو بیچنا پڑے گا، آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں تو آپ کو نہیں بیچنا ہوگا، کوئی ایسا کلیہ رقم کے حوالے سے نہیں ہے۔ جو کلیہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے ہے کہ وہ خود دیکھے کہ اس کے اخراجات بعد میں اس کے اخراجات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر بعد میں اس کے اخراجات پورے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اس پر جانا واجب ہوگا، اور اگر بعد میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں جانا واجب نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی اس کا کلیہ بنے گا وہ اپنی شخصیت اور اپنے ذات اور اپنے خاندان کے حوالے سے بنے گا، اسی اعتبار سے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ فَبِذَٰلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ضَرُورِيَاتِ مَعَاشِهِ مِنْ أَمْوَالِهِ وَلَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنْهَا مِمَّا يَكُونُ لَائِقًا بِحَالِهِ لَا أَذِيَتْ كَمَّنْ بَكَيْفًا۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں اس کو بیچنا واجب نہیں ہے کہ اس کو بیچو اور اس پر اس کے بعد حج پر جاؤ، یہ بیچنا اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ نہ صرف ضروریات زندگی بلکہ اس کی شان کے مطابق معاشرے میں جو اس کا مرتبہ اور مقام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس کو بھی ختم کر کے ان چیزوں کو بھی بیچ کے حج پر جانا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے کہ اس کے پاس گاڑی ہے 5 لاکھ روپے کی، وہ اگر بیچے تو 5 لاکھ روپے مل جائیں گے، مگر گاڑی اس کی شان کے مطابق ہے، ایک گاڑی ہونا چاہیے اس کے پاس اور وہ گاڑی ہے اس کے پاس، تو اپنی شان کو کم کر کے بھی حج پر جانا واجب نہیں ہوگا، چنانچہ وہ گاڑی نہ بیچے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسی گاڑی ہونا چاہیے، جیسا مکان ہونا چاہیے، جیسے اس کے زندگی گزارنے کے وسائل ہیں ایسے وسائل ہونا چاہیے، یا عام طور پر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو بیچ کر حج کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر اس سے زیادہ ہو، چاہے مقدار میں زیادہ ہو، ایک گاڑی کے بجائے مثلا 2 گاڑیاں ہیں، یا ایک گھر کے بجائے 2 گھر ہیں، مقدار میں زیادہ ہوں یا مقدار میں زیادہ نہ ہو، اس کی کیفیت میں اضافہ ہو، کیفیت بڑی ہو اس کی، یعنی فرض کیجئے کہ اس کے پاس گاڑی تو ہے مگر بڑی شاندار گاڑی ہے، 10 لاکھ والی گاڑی ہے، جبکہ ایسے آدمی کے پاس 10 لاکھ والی گاڑی نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس 5 لاکھ والی گاڑی بھی ہو تو کام چل جائے گا، تو پھر اسے بیچنا پڑے گا، گاڑی ایک ہی ہے، مقدار زیادہ نہیں ہے، ایک ہی ہے، مگر اس کی کیفیت اچھی ہے، تو کیفیت بھی اس کے اسٹیٹس کے مطابق کم کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اگر اس کا اسٹیٹس بن چکا ہے تو اپنی اسٹیٹس کے مطابق کیفیت کو کم کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو کم کرو اور حج پہ جاؤ، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو اپنے اسٹیٹس سے زیادہ ہو، مقدار میں زیادہ ہو یا اس کی کیفیت زیادہ ہو، اس کو بیچنا پڑے گا، اس کو بیچ کے حج پہ جانا پڑے گا۔ کمن و کیفن، چاہے مقدار میں وہ چیز زیادہ ہو تو بیچنا پڑے گی یا کیفیت میں زیادہ ہو تو بیچنا پڑے گی، اور کیفیت اور مقدار دونوں اعتبار سے اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، فلا یجب بیعدار سکنا ہو، لہٰذا اگر اس کے پاس ایک مکان ہے تو بیچنا واجب نہیں، اگر ایک ہی مکان ہے اور وہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے تو پھر بیچنا واجب نہیں ہو. یعنی اتنی جبر اور زیادتی بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں بس حج پڑھنے کو چلے جائیں، ایسا بھی نہیں. چنانچہ اپنے معیار کو اپنے اسٹیٹس کو بھی دیکھنا ہوگا، تو گھر بیچنا واجب نہیں ہے. وسیاب و تجمل ہی اچھے اچھے مثلا لباس ہیں جو پرانے زمانے میں بہت مہنگے ہوتے تھے، وہ بیچنا واجب نہیں ہے. وہ اثاث و پیت ہی اذا کانت کذالک، یا گھر کا سامان وامان بیچنا، یہ اس پر ضروری نہیں ہے کہ بڑے اچھے صوفہ سیٹ ہیں یا بڑی اچھی الماریاں ہیں یا بڑے اچھے بیڈ روم بنے ہوئے ہیں مثلا، ان ساری چیزوں کو بیچنا واجب نہیں ہے تاکہ حج پر جائیں. ولل آلات الصنائع التي يحتاج اليها في معاشه، ہم نے ایک مثال بنائی دکاندار کی کہ اس کے پاس سرمایہ 50 لاکھ کا، وہ آسانی سے جا سکتا ہے مگر پھر بھی اس پر حج واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اسی دکان سے اس کی آمدنی چل رہی ہے، اس کے خاندان کا کفالت ہو رہی ہے. اگر دکان میں سے کچھ حصہ بھی وہ بیچے گا تو اس کو کچھ مانگنا پڑ جائے گا. اسی طرح کا معاملہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کے پاس باقاعدہ کچھ سامان خرید و فروخت کرنے والا نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے باقاعدہ سامان کو بیچنا اور خریدنے کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہنر مند افراد ہیں، ان کے پاس وہ ہنر ہے اور اس ہنر سے وہ اپنی روزگار کما رہے ہیں، آمدنی اسی سے ہو رہی ہے، مگر ہنر کے لیے اوزار چاہیے، تو اگر اس کے اوزار کی مالیت اتنی ہے کہ اگر اس کو وہ بیچے تو وہ حج پہ جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں اس کو بیچنا واجب نہیں. اگر ان اوزار کو وہ بیچ دے گا، جیسے فرض کیجئے کہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ مشین ہوتی ہے جو پوری اوپر تک لے جاتی ہے چیز، سیمنٹ بھر کے پورا اوپر تک پہنچاتی ہے، وہ نیچے تک لے کے آتی ہے، اس کا کام ہی ہے کنسٹرکشن کا، اس کے پاس وہ پوری چیز موجود ہے. یا مثلا ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے پاس ان کی کلینک میں وہ ہارٹ چیک کرنے کی اور لنگس چیک کرنے کی مشینیں بڑی بڑی پڑی ہوئی ہیں، یا دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ دانتوں والی جو بڑی ڈرا دینے والی مشینیں ہوتی ہیں وہ مشین مثلا پڑی ہوئی ہے، تو ان مشینوں کی قیمتیں بڑی ہوتی ہیں، 20-20 لاکھ روپے ایک مشین کی قیمت ہوتی ہے، انہی مشینوں کے ذریعے سے ان کا روزگار چل رہا ہوتا ہے اور وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ واجب نہیں ہے کہ مشینیں بیچیں اور حج پر چلے جائیں. چنانچہ جس کا جو اوزار ہے اور اسی انہی اوزار کے ذریعے سے اس کی آمدنی چل رہی ہے تو ان کو بیچنا واجب نہیں ہوگا. ورنہ مذالکہ مثل کتب بالنسبت اعلیٰ الى اہل العلم مما لا بد منه فی سبیل تحصیل، یا مثلا کچھ علماء ہیں، علماء کی لائبریری ہے، لائبریری میں 5 لاکھ کی کتابیں پڑھی ہیں، مگر یہ علماء وہ ہیں کہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یا تو وہ تحقیق کر رہے ہیں، انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ تقریریں کر رہے ہیں، اور انہی تقریروں سے ان کا گزارا ہو رہا ہے. اگر تقریروں سے گزارا ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھے گا وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خون حسین کا سودا کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے، بلکہ یہی تو امام حسین کے مشن کو سمجھا رہے ہیں، امام حسین کے مقصد کو یہی لوگ سمجھا رہے ہیں. لہذا اگر لائبریری ہے جس میں 5 لاکھ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے وہ ساری تیاری کرتے ہیں، تقریر کی تیاری کرتے ہیں، تحقیق کی تیاری کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ ساری کتابیں بیچو اور حج پر جاؤ. مولانا صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ حج پر جانا ضروری ہے، لہذا یہ کتابیں بیچیں اور حج پر چلے جائیں، الٹا پلٹ کے جو ہے وہ علماء سے یہ مطالبہ کیا جائے، ایسا نہیں. چنانچہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے روزگار چل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو بیچنا واجب نہیں ہوگا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد.
اللہ صل علی
وعلی الجملہ سے لا يكون الانسان مستفيا للحج اذا كان يملك فقط ما يحتاج اليه في حياته. خلاصہ یہ کہ انسان حج کا مستفی نہیں کہلائے گا ایسا شخص کہ جو فقط اتنی ملکیت رکھتا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے، اس کے اور اس کے خاندان والے کے اخراجات چلانے کے لیے ان ساری چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، تو یہ حج کا مستفی نہیں کہلائے گا. وکان صرفہ فی سبیل الحج موجبا للعسر والحرج، اگر وہ ان ساری چیزوں کو بیچ کر حج کے اخراجات میں لگا دے، حج کرنے میں لگا دے، تو بعد میں اس کی زندگی پریشانی میں اور حرج میں مبتلا ہو جائے گی، چنانچہ ایسے افراد کو مستفی نہیں کہا جائے گا. نعم لو زادت الاموال المذکورۃ عن مقدار الحاجت بقدر نفقت الحج ولو بضمیمت ما لدیہ من غیرہ لکان مستفیا فیجب علیہ اداء الحج ولو ببیع زائد وصرف ثمنہ فی نفقتہ. ہاں اگر صورت حال ایسی ہو کہ زندگی کی گزر اوقات کرنے کے لیے جتنے اخراجات کی ضرورت ہے وہ تو کہیں سے حاصل ہو رہا ہے، وہ چاہے ملازمت سے حاصل ہو رہا ہے یا کاروبار سے یا ٹھیکیداری سے، ان ساری چیزوں سے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ زائد ملکیت پڑی ہے، وہ زائد ملکیت چاہے زمین کی صورت میں پڑی ہو، چاہے وہ شیئرز کی صورت میں پڑی ہو، چاہے کہیں فلیٹ فلیٹ لے کے رکھا ہوا ہو اس نے اس صورت میں پڑی ہو، زائد ملکیت جو اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اس زائد ملکیت کی وجہ سے حج اس پر واجب ہو جائے گا، چاہے زائد ملکیت سے پورے حج کا خرچہ نہ نکلتا ہو. زائد ملکیت ہے مثلا 2 لاکھ روپے کی، اس کے پاس 1 لاکھ روپے اپنی بچت موجود ہے، 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس اپنی بچت موجود ہے، 1.5 لاکھ روپے میں حج واجب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کہے کہ میرے پاس حج فقط 1.5 لاکھ روپے ہیں لہٰذا مجھ پر حج واجب نہیں، ٹھیک ہے 1.5 لاکھ میں حج نہیں ہوتا، حج واجب نہیں. مگر وہ 2 لاکھ کی زائد پراپرٹی جو پڑی ہوئی ہے، زمین پڑی ہوئی ہے یا فلیٹ پڑا ہوا یا اس طرح کی دوسری کوئی چیز پڑی ہوئی ہے زائد پڑی ہوئی ہے، ان 2 لاکھ کو اس 1.5 لاکھ کے ساتھ ملایا جائے تو یہ 3.5 لاکھ روپے بن جائیں گے، اور 3.5 لاکھ میں حج ہو سکتا، تو اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا، چاہے جو زائد اموال پڑا ہے وہی اتنا ہے کہ اس سے حج پہ جا سکتا ہے تو اس سے حج پہ جانا پڑے گا، چاہے اتنا ہو کہ نہیں آدھا خرچہ اس سے نکلے گا اور آدھا اس کے پاس اپنے پاس جمع ہے، تو ان دونوں کو ملائیں یا پورا حج کا خرچہ بن جاتا. لہذا اس طرح سے بھی اگر پورے حج کے اخراجات بن جاتے ہوں تو یہ جمع کر کے حج پر جانا واجب ہو جائے گا. اور اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس پر حج واجب ہو گیا ہے، چونکہ یہ حج کے لیے اخراجات کر سکتا ہے اس طرح سے جمع کر کے. اب آخری مثال اس حوالے کی بتا رہے ہیں. بل من کان عندہ دار قیمتہا 10,000 دینار مثلا ویمکنہ بیعہا وشراء دار اخرى باقل منہا من دون عسر وحرج وجب علی الحج اذا کان زائد. فرض کیجئے کہ کسی کے پاس، ایک مثال بنا رہے ہیں کہ 10,000 دینار کا کوئی مکان ہے، 10,000 دینار کا مکان ہے اور یہ اس کی ضرورت سے کچھ زیادہ، اس کی مثلا فرض کیجئے کہ جیسے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت، ذرا سا ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ذرا سا ریٹائرمنٹ کے بعد، ریٹائرمنٹ کا جو کی عمر جو ہوتی ہے 55 سے 60 برس تک کی عمر، اس عمر میں ریٹائرمنٹ کا پیسہ بھی بہت ملتا ہے، زندگی میں کمایا بھی بہت ہوتا ہے، تو کچھ پراپرٹی ہوتی ہے، کچھ مکان ہوتا ہے. انہوں نے مکان بنوایا تھا کہ میں مثلا، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں تو شادی کر کے گھر چلے جائیں گے، 2 بیٹے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ اپنے ہی مکان میں الگ انتظام کروایا تھا انہوں نے، لہذا ان کے لیے تو ہر بیٹے کے لیے 2 2 کمرے الگ رکھے ہوئے تھے، اپنے لیے 2 کمرے، تو 6 کمرے کا ایسا کوئی مکان بنایا تھا انہوں نے، 2 کمرے 1 بیٹے کو دیں گے، 2 دوسرے بیٹے کو دیں گے، اور 2 میں خود رہیں گے، اور باقی 3 بیٹیاں ان کی شادی کچھ کی ہو گئی ہیں، باقی ان کی ہو جائیں گی، وہ اپنے گھر چلے جائیں گے. انسان نہ جانے کیا کیا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کیسی کیسی مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری پلاننگ کر لی انہوں نے، پیسے میں کسی طرح سے کمی نہیں ہوئی، پیسہ تو الحمدہ اللہ کی طرف سے بڑا ملتا رہا، پروردگار کی دین تھی اس کو ملتے رہے پیسے میں. ہوا کیا کہ جیسے ہی 2 بیٹوں کی شادیاں کی اس نے، اب وہ دونوں بیٹے باغی بن گئے، ماں باپ دونوں کے باغی بن گئے. شادی سے پہلے بیٹے انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں اور شادی کے بعد انتہائی نافرمان بن جاتے ہیں، چلان چلان فرمان بن گئے اور دونوں بیٹے کہنے لگا ہم نہیں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب ساری زندگی پڑھا لکھا گیا, بڑا آدمی تو بنا ہی دیا تھا ان کو, انجینئر بنا دیا تھا ان کو, ڈاکٹر بنا دیا تھا, بڑا آدمی تو بنا, تو پیسے تو زیادہ کما ہی رہتے. انہوں کہا ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا, چلا چلے گئے وہ. تو چھ کمروں کا مکان اب اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے, اس کو کیا کرنا چھ کمرے والے مکان, دو کمرے تین کمرے کافی ہیں. اب اگر انہوں نے حج نہیں کیا اور ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ پر حج واجب ہے, حج کو جائیے, سارے پیسے تو میں نے بچوں کی شادی میں لگا دیا, میرے پاس بچا ہی کہاں ہے, میرے پاس پیسے ہی کہاں بچا, نہیں بچے کوئی نہیں. یہ چھ کمرے والا مکان آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, اس کو بیچ کے آپ تین کمرے والا مکان خریدیں اور بقیہ جو رقم آ رہی ہے اس سے حج پہ چل جائیں, اس طرح سے حج واجب ہو جائے گا. چنانچہ اگر مقدار کے اعتبار سے چیز زائد ہو جاتی ہے انسان کے پاس, یا کیفیت کے اعتبار سے چیز اچھی ہو جاتی ہے اس کے پاس جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی حج واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسے شخص کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسا مکان بیچے اور حج پہ جائے, بشرطے کہ سارا کام بغیر کسی حرج کو پریشانی کے وہ کر سکتا ہو. چھوٹی موٹی جو مکان تبدیل کرنے والی پریشانی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, اس کو پریشانی نہیں سمجھا گیا. ولو پہ زمین مت گئے رہی واپین بے مسارت الحج رہابن و ایابن و بے نفقت عیالہ. اگر فرض کسی کا مکان بیچتے ہیں اس طرح کا, چھ کمروں والے مکان بیچ کے تین کمروں والے مکان لیتے ہیں, تو چھ کمروں والا مکان تھا اس کو, یہ دس لاکھ کا مکان تھا, دس لاکھ کا مکان بیچ دیا, تین کمروں والے مکان خریدنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ وہ سات لاکھ کا مل رہا ہے, باقی رقم فقط تین لاکھ بچ رہی ہے. تو تین لاکھ میں حج کرنا مشکل ہے, اگر ہم فرض کریں کہ تین لاکھ میں حج نہیں ہو سکتا. اگر ان کے پاس ان تین لاکھ روپوں کے علاوہ پچاس ہزار روپے کی بچت کہیں سے ہوگی, تو ان پچاس ہزار روپوں کو تین لاکھ روپے کے ساتھ ملا کے ساڑھے تین لاکھ کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم پر حج واجب ہے. تو یا تو اضافی چیز کے ذریعے ہی سے پوری رقم نکل آتی ہو تو اس کی وجہ سے حج واجب ہو جائے گا, اور اضافی کے ساتھ نہ نکل رہی ہو, اپنے پاس جو بچت ہے وہ بھی اس میں ملانا پڑ رہی ہو, تو ملا کے بھی اگر حج کے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں تو اس طرح سے بھی حج انجام دینا واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ نمبر 22 کافی طولانی اور لمبا مسئلہ تھا, لیکن اس کی وضاحت انتہائی ضروری تھی, چنانچہ ذرا سمجھانے میں قریب قریب ایک درس پورا لگ گیا فقط ایک مسئلے کو سمجھانے میں. اذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحج لحاجته الیہ ثم استغنا عنه وجب علیہ الذهاب الی الحج. اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو, جو مثال میں نے مکان کی بنائی ہے اسی مکان کی طرح کی دوسری مثالیں ہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس ایک ایسی چیز تھی کہ جو زندگی میں استعمال کرتا رہا, ایسا نہیں ہے کہ مستقبل کی اس نے پلاننگ کی ہے لہذا مستقبل کے لیے اس نے ایسا مکان بنوایا جو بعد میں بیکار ہو گیا, نہیں مستقبل کے نہیں, ایک ایسی چیز ہے اس کے پاس کہ جو زندگی میں استعمال بھی کرتا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک کرتا اس نے اس چیز کو استعمال کیا, مگر اب ایسی نوبت آ گئی کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور وہ زائد ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ اب اگر یہ زائد ہو گئی ہے اور یہ اتنی زائد ہے کہ جس سے حج کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں, تو اب اس کو بھی بیچ کر حج پہ جانا پڑے گا. جیسے اس کی ایک مثال عام طور پر یہ بھی دے رہے ہیں مگر عام طور پر علماء دیتے ہیں مثال, مثلا فرض کیجئے کہ ایک عورت نے ساری زندگی کہیں نہ کہیں سے سونا جمع کیا, زیورات کپڑا شوق ہوتا ہے خواتین کو, جمع کیا. اب جب اس کی عمر 50 برس 60 برس کے قریب ہو گئی تو 60 برس کے بعد اب سونا پہننے کا شوق پورا ہو گیا, اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا, جوانی میں زیادہ شوق بھی ہوتا ہے اور جوانی میں ٹائم بھی ہوتا ہے پہننے کا, اور ٹائم بھی پورا ہو گیا اس کا. اب یہ زیورات اس کے پاس پڑے, جو زیور 150-150 روپے تولا میں خریدا ہوا تھا 40 سال پہلے وہ آج 60-60 ہزار روپے تولا ہو گیا. تو اگر چھوٹی سی مقدار کی سونے کی ہو تو 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کا زیور تو عام طور پر ہوتا ہے, چھوٹی سی مقدار والی چھوٹی سی مقدار کی زیور کی 4-5 لاکھ روپے کی آرام سے بن جاتی. اب 60 برس کی عمر میں یہ زیور, اچھا عورتوں کو شوق بھی ختم ہو جاتا ہے, ساٹھ سال کی عمر میں اب زیور کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا، زمانہ بھی بیت گیا، ہوں گے ختم ہو گیا، لہذا یہ زیور اضافی طور پر ان کے پاس پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں اگر اس طرح سے اضافی پڑا ہوا ہے تو اس عورت پر بھی حج واجب ہے، یہ اپنے زیورات کو بیچے اور بیچ کے حج پہ جائے، اس پر اس طرح سے حج واجب ہو جائے گا. اور یہی مسئلہ دوسری مثالوں میں بھی، جہاں انسان کے پاس ایسی چیز تھی اس نے کافی عرصہ استعمال کی، زندگی میں کئی سال وہ چیز استعمال کی، مگر اب استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے وہ، اور وہ بیکار پڑی ہے، فضول پڑی ہے، تو اس کو بیچ کے حج پہ جانا پڑے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گاڑی چلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثال بیان کی، گاڑی ان کے پاس ہے، اب 60 برس کی عمر ہو گئی، 65 برس کی عمر ہو گئی، بڑی عمر ہونے کے بعد اب گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے یا گاڑی چلانے کا شوق نہیں رہا، اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ڈرائیور رکھ سکیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا آنا جانا بھی نہیں رہا. تو 65 برس کی عمر میں اگر گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، نہیں چلانا چاہتے ہیں وہ، اور گاڑی فضول پڑی ہے، بیکار پڑی بھی ہے، تو ان پر واجب ہوگا کہ اپنی گاڑی کو بیچیں اور حج پڑھنے کے لیے جائیں. اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں کہ ایک چیز زندگی میں انہوں نے استعمال کی ہے، مگر ایک عرصے کے بعد وہ چیز اگر بیکار ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس چیز کو بیچ کر حج کی عبادت کو پورا کریں. وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَا يَجِبُ بَيْعُهُ فِي سَبِيلِ الْحَجِّ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ، اگر کسی شخص کے پاس مال تھا اور ایسا مال تھا کہ حج کرنے کے لیے اس کو بیچنا واجب نہیں تھا، ایک زمانے میں وہ چیز اس کے کام کی تھی، زیورات عورت کے پہننے کے قابل تھے وہ زیورات، یا گاڑی تھی ایک شخص کے پاس، اس گاڑی کو استعمال کر رہا تھا، لہذا اس پر واجب نہیں تھا کہ حج کے لیے اس گاڑی کو بیچے اور حج پہ جائے، لیکن کچھ سالوں کے بعد ثم استغنى عنہ، پھر ان ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں رہی اب اسے، تو واجب علیہ الذهاب الى الحج، تو اس پر واجب ہو جائے گا کہ اب حج پر جائے. ولو ببائعہ وصرف ثمنہ فی نفقتہ، چاہے اس کو بیچنا پڑے اور اس کے اخراجات کو حج میں استعمال کرنا پڑے، تو ان ساری چیزوں کو بیچ کے حج کے اخراجات میں اس کو استعمال کرے. مثلا اب مثال خود بتا رہے ہیں، اذا کان للمرأۃ حلی تحتاج الیہ، مثلا فرض کیجئے کہ عورت کے پاس کچھ زیورات تھے اور اس کی اس کو ضرورت تھی، اس کو استعمال کرتی تھی ان زیورات کو، ولا بد لها منه، اور وہ اس کی ضروریات زندگی میں شامل تھے وہ زیورات تھا، تو ضروریات زندگی میں جب شامل تھے تو اس پر واجب نہیں تھا کہ ان زیورات کو بیچے، لہذا اس نے نہیں بیچا، حج نہیں کیا، حج واجب ہی نہیں تھا لہذا نہیں کیا، کوئی حرج. لیکن ثم مستغنت عنه لکبرها او لامرن آخر، پھر اس کے بعد اب ان زیورات اس کو ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے مثلاً، او لامرن آخر، یا کسی اور وجہ سے اس کو ضرورت نہیں رہی، ہے تو جوان مگر اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا اور چہرہ ہی پورا ختم ہو گیا، اب زیورات کیا پہنے گی، مثلا ہے تو جوان مگر یہ ذاتی کر دی، تو کسی اور وجہ سے بھی اس کو زیورات کی ضرورت نہیں رہی. واجب علیہ ادا و فریضۃ الحج، تو اس پر حج کا فریضہ انجام دینا واجب ہو جائے گا. ولو توقف ذلك علی بیعہ، چاہے ان ساری چیزوں کو بیچنا پڑتا ہو تو بیچے اور اس کے بعد حج کی عبادت انجام دے. صلوات علی محمد وآلہ. اب ایک اور مثال بتا رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ مثال ہے نہیں مگر اس سے ملتی جلتی مثال ہو سکتی ہے، اب میں پہلے ان کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں، پھر جو ہمارے معاشرے کی مثال ہوگی وہ بیان کروں. مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس ایک اپنا ذاتی مکان ہے، مگر ایک اور مکان کا انتظام اس کے لیے ہو سکتا ہے، وہ اس کا ذاتی مکان نہیں ہوگا، اور دوسرے مکان میں وہ آرام سے شفٹ ہو سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا مکان بھی ان جیسے لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے. جیسے ایک مثال بنا رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن جہاں دینی ماحول ہے، پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دینی حوالے سے پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ایم اے پی ایچ ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی حوالے سے پڑھا لکھا، ایکچوئل پڑھے لکھے تو یہی ہیں، کافی ان کے بارے میں تو کہنا، ابو جہل بھی ایسا پڑھا لکھا تھا، البتہ سب کے سب ایسے ابو جہل نہیں ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ان لوگوں میں، لیکن ایکچوئل پڑھے لکھے یہ ہیں کہ جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، ایکچوئل پڑھے لکھے یہ لوگ ہیں. عالم تھا، لہذا علماء کے لیے کچھ مکانات وقف کیے گئے تھے کہ جو بھی عالم ہوگا وہ اس مکان کو استعمال کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اس طرح کی مثال، مگر جو مثال انہوں نے دی وہ علماء کے لیے وقف مکان. اب علماء کے لیے جو وقف مکان ہے وہ مکان اس کو مل سکتا ہے، اس لیے کہ ان شرائط پر یہ بالکل پورا اترتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، مکان اس کو مل سکتا ہے. اس کے بعد اپنا مکان بھی ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ اپنا کیا اس پر واجب ہے کہ اپنا مکان بیچے اور وہ وقف والے مکان میں چلا جائے؟ یہ اس پر واجب ہے کہ واجب نہیں؟ یہ ہم نے مثال بنائی جو عام طور پر جو پڑھے لکھے معاشرے میں مثال ہوتی ہے وہ والی مثال. ہمارے معاشرے میں ایسی مثال نہیں، ہمارے معاشرے میں دوسری مثال ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس اپنا مکان ہے اور اپنے مکان میں چونکہ اپنی ملکیت ہے اور اتنا بڑا مکان ہے کہ یہ آرام سے حج کے اخراجات نکال سکتا ہے اس مکان سے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ دوسرے کسی مکان میں بھی رہ سکتا ہے اور بغیر کسی پریشانی کے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا وہاں پر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مثلاً اپنے ماں باپ کا مکان بھی ہے اور یہ ماں باپ کے مکان میں آسانی سے وہاں شفٹ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ آ گیا، چلا گیا تھا وہ پلٹ کے ہمارے پاس آ گیا، ماں باپ خوش ہو جائیں گے اور وہاں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی طرح اسی طرح رہے گا جیسے یہاں پر رہ رہا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سے رہے گا. اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے وہ اگر ماں باپ کے مکان میں شفٹ ہو جاتا ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ اس کا اسی طرح سے گزارا ہوگا جیسے اپنے مکان میں گزارا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو. تو کیا اس پر واجب ہے کہ اپنا مکان بیچے اور ماں باپ کے مکان میں شفٹ ہو جائے جبکہ ماں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، یہ واجب ہے اس پر. اگر دوسرے مکان میں شفٹ ہونا اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہوتا ہو تو یہ واجب ہے اس پر کہ اپنے مکان کو بیچے تاکہ وہ حج کر سکے اور پھر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائے، چاہے وہ وقف والا مکان ہو یا مثلا جیسے میں نے مثال پیش کی ماں باپ والا مکان. تو اس پر اس طرح سے بھی حج کی ادائیگی کا فریضہ واجب ہو جائے گا. اذا کانت له دار مملوکۃ وکانت بیدہ دار اخرى یمکنہ السکن فیہا، اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دوسرا مکان بھی ہے کہ جس میں وہ رہائش اختیار کر سکتا ہے. کما اذا کانت موقوفۃ تنطبق علیہ، جس طرح سے اگر وہ وقف والا مکان ہے اور وہ یہ شخص وقف کی ساری شرائط پر پورا اترتا ہے، چنانچہ اس کو وہ مکان مل سکتا ہے. ولم یکن فی ذلک حرج علیہ، اور اس مکان میں وہ اگر شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہونے والی. ولا فی معرض قصر یدہ عنہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسرے مکان میں اگر وہ شفٹ ہو جائے تو تنگ دستی میں اس کو زندگی گزارنا پڑے گی، اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وجب علیہ اداء الحج ولو ببعض دار المملکۃ، تو اس شخص پر یہ کہا جائے گا کہ حج واجب ہو گیا ہے، چاہے اسے اپنا مکان بیچنا پڑے تو یہ بیچے اپنا مکان اور حج کی ادائیگی کو انجام دے. وصرف سامانیہ فی نفقتی اذا کان وافیا بمصارف الحج، اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ مکان سے جو پیسے ملیں وہ حج کے اخراجات میں لگائے اور حج کے عبادت کو پورا کریں. ولو بضمیمت ما عندہ من المال، اگرچہ اس مکان سے پوری رقم نہ نکل رہی ہو مگر جتنی رقم مکان سے مل رہی ہے اتنی رقم کو وہ اپنی بچت والی رقم کے ساتھ ملا کر بھی پورا کر سکتا ہو اور حج کے لیے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں تو بچت والی رقم بھی اس کے ساتھ ملا کے حج پر جانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. وجود ذالک فی الکتب العلمیہ وغیرہ مما یحتاج الیہ فی حیاتہ، اور یہ مسئلہ فقط مکان کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ علمی کتابوں کا مسئلہ بھی اسی طرح کہ اگر فرض کیجیے کہ کسی عالم کے پاس اتنی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کو اگر وہ بیچے اور اپنے پاس جو رقم جمع ہے اس کو ملائے تو حج کے اخراجات پورے ہو جائیں گے. ان کتابوں کی ضرورت اس کی کہیں اور سے پوری ہو جائے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو، کہیں اور سے پوری ہو جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ ان کتابوں کو بیچے تو برابر میں ہی لائبریری موجود ہے، لائبریری سے ساری کتابیں اس کو مل سکتی ہیں، یا اس وقت جن کتابوں کی اس کو ضرورت ہے وہ ساری کی ساری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور انٹرنیٹ سے اپنی کتابوں کا سارا گزارا چلا سکتا ہے، بہت بڑی پریشانی نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی پریشانی کو پریشانی نہیں کہا جاتا، بہت بڑی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا. تو اس کا بھی یہی حال ہے. جس پر واجب ہوگا کہ اپنی کتابوں کو بیچے، اور اگر رقم کم پڑ رہی ہے تو اپنی رقم اس میں ملائے، اور اس کے بعد یہ حج پر جا رہا ہے۔ اور یہ فقط علماء کا مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے پیشہ ورانہ کام کرنے والے افراد ہیں، ہنر مند افراد ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ اپنا گزارا کسی اور طرح سے کر سکتے ہوں تو پھر ان کے لیے واجب ہوگا کہ جو چیز ان کے پاس موجود ہے وہ اس کو بیچیں، اور ضرورت پڑتا ہے تو اپنی رقم ملائیں اور حج کی سعادت کو حاصل کریں۔ اذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج وکان بحاجۃ الی الزواج او شراء دار میں سکنا ہو او غیر ذلک مما یحتاج الیہ فان کان صرف ذلک المال فی الحج موجبا لوقوعه فی الحرج لم یجب علیہ الحج۔ اب آئیے وہ مسئلہ کہ ہمارے پاس حج پر جانے کے پیسے تو موجود ہیں، مگر اگر ہم یہ پیسے حج پر لگا دیں گے تو بیٹی کی شادی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے، بیٹے کی شادی نہیں کر سکیں گے، اور کچھ لوگ اپنے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، بیچارے ماں باپ پہلے غریب ہیں اور بچہ دیندار ہے، اس نے پیسے جمع کر لیے ہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر لیے، یا لڑکی ہے مثلا، لڑکی نے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کر لیے، تو چاہے خود اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوں یا بچوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کیے ہوں، اگر یہ پیسے حج کی عبادت میں لگا دیے جائیں تو پھر وہ شادی انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پر حج پر جانا واجب ہے یا نہیں، ان کی کیا ذمہ داری؟ جواب یہ ہے کہ سارا دار و مدار گھوم کر پھر پرانی بات کرا جائے گا کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ پیسہ حج میں لگا دیں تو کیا شادی نہ کرنے کی وجہ سے یہ زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، حرج میں مبتلا ہو جائیں گے؟ یہ لفظ حرج بار بار استعمال ہوا، کتاب حج میں حرج بار بار استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں پیسے کا لین دین بہت زیادہ ہے اور پیسے کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اس لیے لفظ حرج بار بار استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ بار بار حرج کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں حرج کو سمجھنے کے لیے کہ حرج کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اردو والا حرج نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ عربی والا حرج بھی نہیں ہے، یہ خالصتاً اور خالصتاً فقہ والا حرج ہے۔ عربی والا حرج بھی کچھ اور ہوتا ہے اور اردو والا حرج تو کچھ اور ہے ہی ہے۔ یہ حرج جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ خالصتاً فقہ والا حرج ہے۔ اب آئیے، جو میں مثال دے رہا ہوں وہ حج والی مثال نہیں دے رہا، وہ میں نماز والی مثال دے رہا ہوں جو شاید میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اس مثال کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو حرج کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نماز میں کیا چیز ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، اور جو عام طور پر لوگوں کے زبان پر جملہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، یہ جو جملہ عام طور پر لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا۔ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک جملے میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں حرج ہو۔ اچھا، حرج کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے دیکھیے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جو شخص کھڑا ہو وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہو، سہارا لینے کی اجازت نہیں ہے، لکڑی کا سہارا لینے کی اجازت نہیں ہے، دیوار کا سہارا لینے کی اجازت نہیں، کسی اور شخص کا سہارا لینے کی اجازت نہیں، بغیر سہارے کے کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس طرح سے کھڑا ہو کہ اگر مرد ہے تو اس کے دو پیروں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، وہ دونوں پیر پھیلا کے اس طرح سے نہ کھڑا ہو جائے کہ جیسے ایکسرسائز کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے، اس طرح سے پیر پھیلا کے نہیں کھڑا ہو سکتا، سیدھا کھڑا ہونا ہے، یعنی دو پیر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھڑا ہونے میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جب کھڑا ہو تو بالکل سکون کے عالم میں کھڑا ہو، ہلنے جلنے کی کیفیت میں کھڑا نہ ہو، سکون کے عالم میں کھڑا ہو. ہلنے جلنے کی کیفیت کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، جب ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو ٹرین ہل رہی ہوتی ہے، گاڑی ہل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم بھی ڈول رہا ہوتا ہے. چنانچہ ٹرین میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فرض کر لیں کہ ہماری ٹرین کوئی ایسی خالی مل گئی آپ کو، خوش قسمتی سے، کہ جس میں آپ باقاعدہ پورا مسلح بچھا کے قبلہ معلوم کر کے پوری طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مثلا اگر آپ کو ایسی کوئی خالی ٹرین مل گئی، تو کیا آپ کو ٹرین میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہتے ہیں ٹرین میں نماز پڑھنے کی فقط اس صورت میں اجازت ہوگی کہ اگر آپ نے ٹرین میں نماز نہ پڑھی تو جو نماز ہے، جو جس نماز کا وقت ہے، اس کا وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھیں. لیکن آگے چل کر کوئی ایسا اسٹیشن آنے والا ہے، دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے کے بعد کوئی ایسا اسٹیشن آنے والا ہے کہ جہاں پر ٹرین دس منٹ کے لیے رکے گی، فقط دس منٹ کے لیے رکے گی، چار گھنٹے کے سفر کے بعد بھی دس منٹ کے لیے رکے گی، تو پھر ٹرین میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو آپ کا جسم ہلتا رہے گا، ڈولتا رہے گا، جبکہ نمازی پر لازم ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو بالکل سکون کے عالم میں کھڑا ہو. اور سکون کے عالم میں کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، چاہے دس منٹ ملیں گے اس کو، پہلے سے وضو کر کے رکھے، پہلے سے ساری باتیں معلوم کر کے رکھے، دس منٹ کے اندر جلدی جلدی ظہر کی نماز بھی پڑھے، عصر کی نماز بھی پڑھے، فوراً ٹرین میں چڑھ جائے. یہ ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتا. وجہ یہی ہے کہ سکون نہیں ہے ٹرین کے عالم میں. جس ساکن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ اس کو پلیٹ فارم میں ملے گا، لہٰذا پلیٹ فارم پر اترنا لازم ہو جائے گا. تو کھڑے ہونے کے لیے لازمی ہے کہ کسی کا سہارا نہ لے، کھڑے ہونے کے لیے لازمی ہے کہ بہت پیر پھیلا کے نہ کھڑا ہو، کھڑے ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سکون کے عالم میں کھڑا ہو، ہلنے جلنے کی کیفیت میں نہ ہو. ان ساری کیفیتوں والے عالم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب آ جائیے، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پیر میں یا رانوں میں پلاسٹر باندھ دیا گیا ہے اور وہ اپنے دو پیروں کو اتنا کھلا نہیں رہ سکتا کہ جو ایک بالش کا پاس ہوا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے مگر دونوں پیروں کو بہت کھول کے کھڑا رہنا پڑے گا. تو اب پہلے تو آیا کہ پیروں کو کھول کے نہیں کھڑا ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیروں کو کھول کے کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا بیٹھ کے نماز پڑھے؟ جواب اس کا یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے. چاہے پیر پھیلا کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اس کو، پیر پھیلا کے کھڑا ہو جائے مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اسی طرح سے اگر کسی شخص کی کیفیت ایسی ہے کہ خود کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کو سہارا لینا پڑے گا، چاہے دیوار کا سہارا لینا پڑے، چاہے لکڑی کا سہارا لینا پڑے، بغیر سہارے کے نہیں کھڑا ہو سکتا، تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے جو سہارے والا کھڑا ہونا والا ہوگا، یا بیٹھ کے نماز پڑھے؟ جواب اس کا یہ کہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، چاہے سہارا لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہو مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے. جتنی بھی شرطیں ہیں اس میں تمام مقامات پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے. کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں آگے کیا ہے؟ آگے یہ کہ فرض کیجئے کہ اس طرح سے سہارا لے کر بھی ہے، پوری چار رکعت کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، پوری چار رکعت نہیں پڑھ سکتا، تین رکعت پڑھ سکتا ہے، تین رکعت کھڑے ہو کے پڑھے، آخری رکعت میں بیٹھ جائے. کوئی کہہ کہ میں تین رکعت بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اتنا کمزور ہیں، اتنا بیمار ہے یہ آدمی، سہارا لینے کے باوجود تین رکعت بھی نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، دو رکعت کھڑے ہو کے، دو رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھو پھر بیٹھ جاؤ. ایک رکعت بھی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، کم از کم سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کے پڑھو، چاہے دوسرا سورہ پھر بعد میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے. پورا سورہ حمد بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم بسم اللہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، بسم اللہ کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، بسم اللہ پڑھو اور پھر بیٹھ جاؤ اور پھر بیٹھ کے. اندازہ ہوا آپ کو حرج کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے حرج. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں حرج ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، یہ کہلاتا ہے حرج. تو اگر آخر میں ایک مرحلہ اور بھی تھا اس کا جو سن کے حیرانی ہو جاتے ہیں لوگ، کہ اگر بسم اللہ بھی کوئی شخص کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتا تو کیا کریں؟ مولانا صاحب یہ بتائیے. اس کا جواب یہ کہ آئے مصلے پہ کھڑے ہو کر کم از کم کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد بیٹھ جائے. اگر کھڑے کھڑے اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے تب بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد بیٹھ. تو اتنی پریشانی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کے بعد جا کے اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے. یہی مسئلہ حرج کا ہے کہ اگر شادی نہ کرنا اس کے لیے حرج ہو جائے گا. آپ آ جائیے وہ مسئلہ دوبارہ. شادی نہ کرنا اس کے لیے حرج ہو جائے گا. یا اپنے بچوں کے اگر یہ چلا جاتا ہے حج پہ تو بچوں کی شادی کرنا حرج ہو جائے گا, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ حج کی عبادت چھوڑ دے اور شادی کرے, ورنہ اس کو حج کی عبادت انجام دینا پڑے گی. اس پر آج ثابت نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و علی طاہرین. بابا زبن صلی اللہ علیہ وسلم.